میں ابھی آ رہا تھا تو میرے ایک بھائی نے اس سے فرمائش کی تھی کہ ان کی والدہ کے لیے اشارے ثواب کے لیے میں سورہ فاتحہ پڑھوا دوں, مگر میں نام بھول گیا, اللہ نیت سے آگاہ ہے, آپ اسی نیت سے سورہ فاتحہ کی طرف فرمائیں. عزیز فاطمہ آپ کا فرمائیں, عزیز فاطمہ مرحومہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى آله. برادران عزیز, اب غالباً بار بار آیہ کریمہ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, خلاصہ پیش کیے دے رہا ہوں. ارشاد ہے کہ آپ ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر دین حق کی طرف اپنے چہرے کو کر لیں, باطل آپ کے قریب نہ آنے پائے. یہی دین حق وہ ہے کہ جس پر انسان کی فطرت کو بنایا گیا ہے, یہی مضبوط اور مستحکم دین ہے. مگر لوگ چونکہ فکر نہیں کرتے, اس لیے اس بات کی حقیقت سے وہ آشنائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ٹھیک نہیں ہے, سامنے آواز آپ حضرات تک اب آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟
محمد آل محمد صلی
اللہ. آپ حضرات تک آواز آ رہی ہے؟ ادھر ادھر آ رہی ہے, آپ کی طرف نہیں آ رہی آواز. وہاں مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ادھر سے ایکو ہو رہا ہے, اس طرف سے دہنی طرف سے ایکو ہو رہا ہے, خود مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے. تو وہ آواز یہاں سے پھر وہ دوہری بن کے جا رہی ہوگی, اس سے اب میں آج کے لیے معذرت کرتا ہوں آپ سے. آج صبر کیجیے, انشاءاللہ کل شکریہ ادا کر دیجیے گا. ایک مرتبہ سلوات, کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتا وقت میرے پاس, آپ جانتے ہیں وقت بندہ پڑتا ہے. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ کے لال. میں نے اس کے بعد آپ کے سامنے کل کی مجلس میں کہ اگر ہم اپنے فرقوں کے نام کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ فرقوں کا نام ہمارا اپنا رکھا ہوا ہے اور اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, ہوا سما تم مسلمین. فرقے تو ہوتے ہیں, ہر جگہ فرقے ہوتے ہیں, لیکن اگر اتنی سی بات یاد رکھی جائے کہ فرقے ہم نے بنائے ہیں اور دین اللہ نے بنایا ہے, ہماری بنائی ہوئی چیز کو نیچے رہنا چاہیے, اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اوپر رہنا چاہیے, تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. پرابلم وہاں آ جاتی ہے, مشکل وہاں آ جاتی ہے کہ جب ہم فرقوں کو دین کے اوپر کر دیتے ہیں. تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر دین کو اوپر رکھیں فرقوں کو نیچے رکھیں تو کوئی تفرقہ نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ ادھر سے غلطی ہے, کچھ ادھر سے بھی ذرا کوتاہی ہے. میں نے کتنی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی یہ بات کہ میرے علم میں, ہو سکتا ہے کہیں کوئی ہو, میرے علم میں کوئی سنی چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے سلفی ہو, وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کو امام نہ مانتا ہو جیسے کہ آپ مانتے ہیں, معصوم نہ مانتا ہو جیسا کہ ہم مانتے ہیں, لیکن اہل بیت کی عظمت کا قائل نہ ہو میرے علم میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے ادھر سے آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے, ویسے ہی آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. قرآن پر ہمارا ایمان ہے, اہل بیت کو وہ بھی مانتے ہیں, تو بات ہمیشہ صحیح جانا چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. ایک واقعہ ہے, میں سے شاید نہیں عرض کر چکا ہوں گا, لیکن جو مجھے تو پتہ نہیں کہ مجمع کتنا ہے, مجھے تو جو سامنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہی دکھائی دے رہے ہیں, مگر مجھے جو بتایا جا رہا ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہے, تو مجھے کوئی اس کی میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں. مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے, میں جان رہا ہوں کہ لوگ مجھے سننے نہیں آ رہے ہیں, ذاکر کو سننے نہیں آ رہے ہیں, ذکر کو سننے آ رہے ہیں. یہ کبھی مجھے غلط فہمی نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ذکر حسین کی اہمیت ہے اور کشش ہے, اور میں اپنے سارے گناہوں کے خیال کے باوجود آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشش آپ کی ضائع نہیں جائے گی, یہ کشش آپ کی ضائع نہیں جائے گی. آخرت میں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ جائیں گے. بس خلوص کو برقرار رکھیے جو یقیناً ہے. تو ایک جلسہ ہو رہا تھا دہلی میں, کافی بڑا جلسہ تھا, ایک جلسہ عمومی نہیں تھا, جلسہ خصوصی ایمان غالب میں بہت بڑا حال ہے, اور وہ جلسہ کرتے تھے جب تک زندہ رہے علی صدیقی صاحب, جو خود سننی تھے. علی صدیقی صاحب صدیقی شیعہ تو نہیں ہو سکتا, یہ ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا, تو مگر وہ سننی تھے, اور بڑے خلوص سے وہ تیرا رجب کو جشن کرتے تھے مولا علی کا. بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, پاکستان سے بھی متعدد مرتبہ مولانا کوثر نیازی صاحب تشریف لے گئے اس جلسے میں خطاب کرنے کے لیے. میں بھی ایک آدھ مرتبہ گیا, تو میں ایک مرتبہ گیا وہاں, تو اتفاق سے نہیں اکیلا وہاں پر شیعہ تھا, باقی سب تقریر کرنے والے سنی تھے. یہ بھی اچھی بات ہے, اگر سنی تقریر کرنے والے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے. اسی میں دہلی کی مشہور ترین شخصیت خواجہ حسن نظامی مرحوم, ان کے صاحبزادے جو خواجہ حسن ثانی نظامی ہیں, وہ بھی تشریف فرماتے. بڑی اچھی اچھی تقریریں ہو رہی تھیں, مگر اتفاق کی بات یہ, اور سب اسکالرس تھے, مولوی نہیں تھے, اسکالرس تھے. تو ہر آدمی آتا تھا اور مولا علی کے بہترین مناقب, بہترین فضائل بیان کرتا تھا. اتفاق کی بات کہ ہر آدمی جو آیا اس نے بہترین انداز میں مولا علی کے فضائل بیان کیے, مگر بات ختم کہاں پر کی, یہاں پر لا کر, کہ یہ سارے فضائل تو مسلم ہیں مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے, یہ بنائی ہوئی بات ہے. میں نے کہا ابھی تو بڑی مشکل کی بات ہوگی, میں اس کی تردید کروں تو مشکل, اور تردید نہ کروں تو مشکل. ایک آیا, دو آئے, تین آئے, چار, جو بھی آیا بڑی اچھی سی تقریریں کی, مگر ہر آدمی نے بات اپنے خطوں یہاں پر کی کہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے. اب میں کہہ رہا تھا میں کیا کروں, مولا مدد کریں گے, تو مولا نے مدد کی کہ مجھ سے پہلے خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کا نام پکار لیا گیا. میں نے کہا چلو اب سنبھالیں گے اس کو. تو وہ جو آئے تو بہت مزے کے آدمی ہیں, وہ انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی, انہوں نے کہا کہ یہ سب جتنے اسکالرس یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب نے مولا علی کے بہترین فضائل بیان کیے, مگر ان سب نے بات کو یہاں پر لا کر ختم کیا کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو میں ان سب اسکالرس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ حضرات یہ فرما رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں پیدا ہوئے تھے؟ سنیے سنیے, کہا میں یہ پوچھا چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں پیدا ہوئے تھے؟ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ جی ضرور پیدا ہوئے تھے. کہ اگر پیدا ہوئے تھے تو وہ جگہ بتا دیجئے جہاں مولا علی پیدا ہوئے تھے, ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے. یہ بھی سننی ہے, سن لیجئے, یہ بھی سننی ہے, سن لیجئے. سننا بننا, سننا ہوئی ہے, یہ بھی سنیے. اچھا پھر مجھے ابھی ملے وہ تقریباً ایک سال پہلے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو واقعہ ہوا تھا میں مسجدوں میں پڑھ رہا ہوں. کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا معلوم نہیں, وہ بھی تو سن لیجئے. میں نے کہا سنائیے وہ کیا ہوا. کہ لے میں گیا حج کرنے کے لیے. اب حج میں جب حضور کے قبر مطہر کے پاس میں گیا تو میں بھی گیا تھا, وہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے بہرحال, کہ وہ ایک متوا, اول تو متوع کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں جو سب سے زیادہ بدصورت ہو اسی کو متوع بنایا جاتا ہے. بہت ہی ایک بد شکل متوع. میں ابھی گیا تھا حج کرنے کے لیے, آپ لوگ تشریف گئے ہوں گے, اور وہ حضور کے روزے کی جالی سے پیٹ ملائے ہوئے یوں کھڑا رہا ہے اور کسی کو آنے نہیں دے رہا ہے, کسی کو بوسہ لینے نہیں دے رہا ہے. سر ہوگا اس مسئلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے کا کام جانے. تو ان کی پابندی یہ بھی ہوتی کہ آپ وہاں سے جب پیچھے ہٹیں تو پیٹ موڑ کے پیچھے ہٹیں. جو احترام میں ہم لوگ یہ پیچھے ہٹتے ہیں وہ نہ ہٹیں. صحیح بھی تو بات ہے بنا. تو مجھ سے کہہ لے کہ میں اپنے مسئلے کے مطابق وہاں سے یوں پیچھے ہٹ رہا تھا کہ چورتا ایک پولیس نے آ کر مجھے پکڑا اور کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کر رہا ہوں, تو گناہ تو نہیں کر رہا ہوں, حضور کا مسئلہ منوقع سامنے ہے, میں کتاب کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ کا مسئلہ ہوا ہے, ہمارا مسئلہ کیے ہم واپس آ رہے ہیں. کہا نہیں, آپ کو وہاں تک جانا ہوگا اور جانے کے بعد تیس موڑ کر وہاں سے آنا ہوگا, کیونکہ تیس موڑ سے آنا ان لوگوں کی تاریخ ہے. یہ انہوں نے کہا, یہ میں نے کہا ہے, یہ میں انہوں نے کہا تھا, یہ میں نے کہا تھا. تو کہا تیس موڑ کر لیجیے, تو میں نہیں کروں گا. ان کا آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ سعودی جیل ہے خالی گھر دی جائے گی آپ کی. چلنے کچھ ہو میں تو نہیں کروں گا. کہنے یہ کچھ بحث بحث ہو رہی تھی کہ میں دیکھا دو ادھر سے آؤ, چار ادھر سے آؤ, دس ادھر سے آؤ, پندرہ ادھر سے آئے, اور چند منٹ کے اندر اندر تین چار سو آدمی نے آ کر مجھے گھیر لیا اور میری حمایت بولنے لگے. وہ ڈر گیا اور ڈر کر بھاگ گیا. تو اب میں نے سمجھا کہ سمجھ جاننے والے ہوں گے, تو میں نے دیکھا تو میں اس کو کسی کو پہچانتا نہیں تھا. نارمل کہاں کہاں کے لوگ تھے, کچھ یوروپ کے تھے, کچھ امریکہ کے تھے, کچھ پاکستان کے تھے, کچھ نارمل کہاں کہاں کے سب لوگ تھے. تو میں نے کہا آپ حضرات کی وجہ سے میں بچ گیا, ورنہ میں تو جیل میں سب پٹ رہا ہوتا. تو آپ حضرات کون ہیں؟ کہ نہیں آپ کون ہیں؟ چلے جب میں نے اسے کہا کہ آپ حضرات کون ہیں, آپ کون ہیں؟ تو یہ عجیب بات ہے, آپ مجھے پہچانتے نہیں اور مجھے بتانے کے لیے آ رہے کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے. ہم تو آپ کو اس لیے بتانے کے لیے آ رہے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں, مگر ہم نے تو وہ کیسے دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ بات کہی تھی. تو اس لیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے کامن فیکٹر ہے محبت علی, اس لیے ہم آپ کو بتانے کے لیے آ گئے. تو میں نے ان سے کیا کہ مولا علی کبھی کسی کا احسان نہیں لیتے. آپ نے ماحول کا فضائل بیان کیے تو انہوں نے اس کا بدلا آپ کو دے دیا. سلام آپ محمد وال. تو ایک لاٹھی سے سب کو مت ہاتھی کہنا. میں بہت خوش آتا تھا, کبھی کہوں گا بھی, لیکن بہرحال آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں, سب اس سے کام لیں. ذات اللہ کی ثانی کر رہے ہیں اس وقت, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں, یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جب کبھی شمشیر اور تدبیر میں جنگ ہوتی ہے تو فتح ہمیشہ تدبیر کے مقدر میں ہوتی ہے, شمشیر کے مقدر میں نہیں ہوتی. تو اگر کوئی قاری نہ سمجھے, قاری کہہ رہا ہوں, زر ہٹائے دے رہا ہوں, کیونکہ زر اس میں اور کسی میں مشترک ہے, اور سیستانی میں اس وقت ایک جنگ ہے جو ہو رہی ہے, مگر آپ دیکھیں ایک طرف شمشیر ہے ایک طرف تدبیر ہے, اور فتح ہمیشہ تدبیر کی ہوتی ہے شمشیر کی نہیں ہوتی. مجھے بالکل جیسے اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں مجھے بالکل اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوگی. اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, جلال القدر عالم الدین یہاں تشریف فرما اللہ نے سلامت رکھے, آج ہی میں غور کر رہا تھا ابھی چند منٹ پہلے, تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام علم کا مذہب ہے یا جنگ کا مذہب ہے, تو ایک بات کا میں متوجہ ہوا, خدا کرے کہ صحیح ہو, کہ آلات سے جنگ کیا ہوتے ہیں, تلوار, بالکل زمانے میں اب آج دوسرے ہوتے ہیں, تلوار, کمان, تیر, نیزہ, خود جو سر پر پہنا جاتا ہے, زرہ جو انسان پہنتا ہے, یہ سب جنگ کے آلات ہیں کہ نہیں. میں قاریان قرآن سے گزارش کروں گا کہ وہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد کسی آلے جنگ کا نام قرآن میں دکھا دیں. تلوار ہے ہی نہیں قرآن, سیف کا لفظ بھی قرآن میں نہیں, تقریباً قرآن مجھے یاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ابھی میں چیک کروں گا اس کو. حسام تلوار کہتے ہیں, اس کا نام ہی قرآن میں کہیں نہیں, یہ لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے. خود جس کو آپ کہتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں عربی میں, مغفر کا لفظ بھی قرآن میں نہیں. زرا جسے پہنا جاتا ہے اسے جرا کہا جاتا ہے, یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. نیزہ جسے جنگ کیا جاتا ہے اس کو رمحو کہا جاتا ہے, رمحن, اس کی جمائے رما, یہ لفظ زرا آیا ہے مگر جنگ کے میدان میں نہیں آیا ہے. مسائل حج بیان کرتے ہوئے آیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اس شکار کے بارے میں کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے ان نیزوں سے کرتے ہو, تو نیزے کا لفظ آیا بھی ہے تو شکار کے بارے میں آیا ہے, جنگ کے بارے میں نہیں آیا. اب اس کے بعد آپ مطالعہ کریں کہ علم کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے, قلم, علم کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے, دوات, علم کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے, کاغذ, علم کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے, روشنائی. جنگ سے تعلق رکھنے والے کسی آلے کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, علم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا نام آپ کو قرآن میں ملے گا. قلم کا لفظ قرآن میں موجود, دوات کا لفظ قرآن میں موجود, روشنائی کا لفظ قرآن میں موجود, کاغذ کا لفظ قرآن میں موجود. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام تلوار مجبوراً اٹھاتا ہے اس کے مزاج کے خلاف. تو جو ہمارے یہ غیر قرآنی الفاظ ہیں, جتنے جنگی اسلحے والے ہیں یہ سب غیر قرآنی الفاظ ہیں. قرآن میں کاغذ ہے, قلم ہے, روشنائی ہے, یہ سب باتیں ہیں. اسی سے آپ اسلام کے مزاج کا اور قرآن کے مزاج کا میرے عزیزوں اندازہ کر سکتے ہیں. بس آج میں علم کے اوپر گفتگو اپنی تمام کر رہا ہوں. اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کہ اسلام میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے, تو کہے گا سب سے بڑا درجہ ہے شہید کا. شہید کے درجے سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہے, شہادت سے بڑا کوئی منصب نہیں. لیکن شہید ہونا آسان نہیں ہے, شہید ہونا آسان نہیں ہے, منصب اتنا بڑا تو شرطیں بھی بڑی سخت ہیں. ارے بھائی کوئی, اب ہم اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز بہت سستی ہو گئی ہے, القاب و آداب بے انتہا سستے ہو گئے ہیں, چائنا میں بننے لگے ہیں, 10% پر آ رہے ہیں اور کریں اسی میں شہید بھی. جدھر دیکھے مسلمان اتنے نہیں ملیں گے جتنے شہید مل جائیں گے. شہید میں ارے پاکستان میں کوئی مر گیا, ہندوستان میں کوئی مر گیا, کسی اسلامی ملک کا کوئی مر گیا, کوئی دھماکے سے ہو گیا, کسی نے دھماکے سے اڑا دیا, آپ شہید تھوڑی کہہ سکتے ہیں. میں دیکھیے کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ جو سنی حضرات جسے نہ مانتے ہوں, سب میرے بھائی ہیں, انہی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی آج رسول کا زمانہ, حضور کا زمانہ, اور کی جگہ ہے. صحابہ کرام حضور کے پرچم کے نیچے جنگ کر رہے ہیں میدان احد میں. اب یہاں کسی کی جان جائے تو اسے شہید ہونے میں کیا شک ہے؟ یہاں تو کوئی شک نہیں ہے نا. لیکن آپ سن لیجیے, پڑھیے کہ اب حضور ایک ایک نام لے کر پوچھ, کیونکہ بہت شہید ہو گئے تھے بیچارے صحابہ رسول کے, ان کا یہ ان کا وہ بھی شہید, 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 وہ بھی شہید. ایک جگہ پر آ کر حضور رکے کہ وہ شہید نہیں ہے. لاش سامنے پڑی, حضور ہمارے ساتھ آیا ہے, میدان سے بھاگا بھی نہیں ہے, شہید تو نہیں ہے. کہا نہیں, یہ شہید تو ہے مگر یہ شاہد راہ الہی نہیں ہے, یہ شہید الحمار ہے. شہید الحمار کے معنی کیا؟ گدھے کی راہ کا شہید ہے. ہاں یہ کیا مطلب؟ سب حیران ہو گئے. کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ ہو رہی تھی تو مشرکین میں سے ایک شخص ایک بہت ہی قیمتی گدھے پر بیٹھ کر آیا تھا اور اس کی نظر لگی ہوئی تھی اس گدھے کے اوپر, کہ کسی صورت سے اس گدھے والے کو مار کے اس گدھے پر میں قبضہ کر لوں. تو چونکہ اس کی نیت میں خلوص نہیں تھا, چونکہ یہ رضا الہی کے لیے, توجہ رکھیے گا, چونکہ یہ رضا الہی کے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا, ایک گدھے کی لالچ میں جنگ کر رہا تھا اور مرنے کے بجائے خود مر گیا, لہذا یہ شہید نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ جب ایک گدھے کے لیے شہید ہونے والا شہید نہیں رہتا ہے تو جو ملک و کشور کشائی کے سلسلے میں جنگیں ہو رہی ہوں اس میں ہر ایک کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے ہیں. شہید صرف اور صرف وہ ہے کہ جس کے پیش نظر صرف ایک کاز ہو, اللہ کی مرضی, دوسری کوئی چیز ہو. لیکن بہرحال ایسا شہید جس سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے, لیکن اس شہید سے اوپر بھی کوئی ہے. شہید جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا ہے. شیعہ اور سنی دونوں حضرات مرزا فرما لیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, علماء کے قلم سے نکلنے والی روشنائی شہیدوں کے خون پر فضیلت رکھتی ہے. تو جب علماء کے قلم سے نکلنے والی روشنائی شہیدوں کے قلم, شہیدوں کے خون پر فضیلت رکھتی ہے تو عالم مجاہد پر فضیلت رکھتا ہے اور عالم شہید پر فضیلت رکھتا ہے. اور بس میں آپ بتا دوں, بخدا اگر میرا یقین نہ ہوتا تو منبر رسول سے کبھی میں آپ کے سامنے مسلسل یہ بات نہ کہتا رہتا کہ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے, اسلام کا مخالف سمجھ رکھا ہے, یہ اسلام کا خدمت گزار ہے, اس کو پکڑ لیجیے, مشکلات حل ہوتے چلے جائیں. آج ایک بات آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں, ایک دعا میں ہے, ایک دعا میں ہے, ٹکڑا چھوٹا سن لیجیے. یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات, اللہ سے خطاب کر کے ایک مسلمان یہ دعا کر رہا ہے کہ اے وہ ذات گرامی. آپ پہلے مجھے بتائیے کہ کتنی دعائیں ہیں جو اس وقت بارگاہ الہی تک جا رہی ہوں گی, کوئی شمار ہے؟ یورپ سے, امریکہ سے, ایشیا سے, ایران سے, پاکستان سے, ہندوستان سے, آسٹریلیا سے, کروڑوں 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 آوازیں ایک ساتھ جا رہی ہوں گی, پالنے والے یہ مل جائے, پالنے والے وہ مل جائے, پالنے والے وہ مل جائے, پالنے والے وہ مل جائے. اگر آپ میں سے کوئی شخص کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے اور دس بارہ پندرہ بیس آدمی ایک ساتھ سوال کرنے لگے تو میں بہت مؤدبانہ طریقے پر آپ سے عرض کروں گا کہ سب حضرات کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن آپ سب مل کر سوال کر رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ون بائی ون سوال کیجیے, ایک کے بعد ایک سوال کریں تو دس آدمی ہوتے ہیں تو میری سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ غور کیجیے کہ کتنے انسان اس معبود سے ایک ساتھ دعا کر رہے ہوں گے, مگر دعا میں کیا فکر ہے؟ یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات, اربوں انسان اس سے دعا کر رہے ہوں مگر وہ ہر ایک کی سن رہا ہے. آوازیں گٹ مٹ نہیں ہو رہی ہیں, مکسڈ اپ نہیں ہو رہی ہیں. تو میں تو کہا نا یہ بچے ہمارے جو بیٹھے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے. یہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل, تین چار آدمی بولتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ میں سبھی کیسے سنتے ہیں, اور وہ آوازیں کیسے سنتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے, 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 کیسے سنتے ہیں بھائی؟ نہیں سن سکتا نا. ایک بات میں بچوں بتا دوں تم کو کہ مادے کا قانون کچھ اور ہوتا ہے, نور چاہے ہمارا بنایا ہو اس کا قانون کچھ اور ہوتا ہے. مادی دنیا میں جو شے ناممکن ہوتی ہے نور کی دنیا میں وہ شے ممکن ہو جاتی ہے. میں بہت آسان زبان میں گفتگو کرتا ہوں کہ بچے بھی میری بات کو سمجھ لیں. آپ کے گھر کے اوپر ریڈیو ایک رکھا ہوا ہے, اتنا سے ٹرانزسٹر رکھا ہوا ہے پاور فل. آپ یہ بتائیے کہ اس ریڈیو کے اندر کہاں کہاں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں, کچھ شمار کر سکتے ہیں آپ؟ اگر پاور فل ریڈیو ہے آپ کا اور پوری دنیا کی فریکوینسیز کو وہ کیچ کر رہا ہے تو ہزارہ ہزار آوازیں ہر زبان میں اس تک پہنچ رہی ہیں اور وہ ہر آواز کو الگ الگ سن رہا ہے. اگر وہ ہر آواز کو الگ الگ نہیں سن رہا ہے تو فریکوینسی کے چینج کرنے کے بعد وہ ہر آواز کو آپ کو سنا کیسے رہا ہے؟ میں آپ نے اتنے کلو آس پر یہ اسٹیشن بی بی سی کا اتنے پر وائس آف امریکہ ہے, اور اتنے پر ایرانی آواز ہو, اتنے پر عراقی آواز ہو, یہ ہندوستان کی آواز ہے اور یہ پاکستان کی آواز ہے. جو ڈیجیٹل سسٹم آپ نے ایڈجسٹ کیا اس نے وہی آواز آپ کو سنانا شروع کر دی. تو اگر وہ سب آوازوں کو الگ الگ نہیں سن رہا ہے تو الگ الگ آپ کو آوازیں کیسے سنا رہا ہے؟ اور میں آپ نے کیسے سنا رہا ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نور کی منزل آتی ہے تو قاعدے بدل جایا کرتے ہیں. تو اب اللہ کو آپ جانے دیں, جب ہمارے بنائے ہوئے نور کی منزل یہ ہے کہ لاکھوں آوازیں آ رہی ہوں مگر ہمارا بنایا ہوا ریڈیو ہر آواز کو سن رہا ہے, منگز اپ آوازیں نہیں ہو رہی ہیں, مکس اپ آوازیں نہیں ہو رہی ہیں, تو جس نور کو اللہ نے بنایا ہو اس نور کو اگر آپ یا علی کہہ کے پکاریں, لاکھوں انسان پکاریں, کروڑوں انسان پکاریں, تو کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آوازیں مکس اپ ہو جائیں گی. یہ نور کی منزل ہے, جو آواز جاتی ہے وہ الگ ہو کر جاتی ہے. صلوات اور محمد و آل. ایک مرتبہ اور صلوات دے دیں آپ. اب ذرا سمے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہماری شریعت اللہ کی بنائی ہوئی, ہر لحاظ سے مکمل, بہت سے سماج کمائی ہے, لیکن زمانہ بدلتا رہتا ہے, حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, شریعت کے اصول نہیں بدلتے. معرفت دین ہے نا سکتے, شریعت کے اصول نہیں بدلتے مگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ, ٹائم کے بدلنے کے ساتھ, جگہ کے بدلنے کے ساتھ, حالات کے بدلنے کے ساتھ جزوی مسائل اجتہاد کی روشنی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے اہل بیت کا فیض یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کے دروازے کو کھلا رکھا گیا ہے, اور جہاں اجتہاد کا دروازہ بند کیا گیا تھا وہاں پر اب جو مشکلیں آ رہی ہیں اس کی بنا پر فریاد ہو رہی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولیے, اجتہاد کا دروازہ کھولیے, اجتہاد کا دروازہ کھولیے. بحثیں ہو رہی ہیں اسلام کے دوسرے فرقوں میں, جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ نہیں کھلے گا, چار اماموں پر بند ہو گیا, اور جو ذرا روشن خیال حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اجتہاد کا دروازہ نہیں کھولیں گے آپ تو مشکلات بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا, مگر میں ایک جسارت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں بات کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اجتہاد کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو کیسے استنباط کیا جائے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اجتہاد کے لیے نہ بیٹھے گا بھائی، بڑا چڑھا مرا لائے گی. مگر بہرحال اجتہاد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حالات کے بدلنے کے تحت حکم شریعت بدلتا رہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے یہ مثال کوئی طرح سے منطبق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن میں اب ظاہر ہے کہ اب یہاں فقہا تو تشریف فرمانی ہے، ایک تو فقیہ تشریف فرمائے، لیکن یہ مجمع تو فقہا کا نہیں ہے، تو ذرا نیچے اتر کر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات کو نیچے لا کر. یہ پوری طرح سے مثال منطبق نہیں ہوتی، لیکن آپ سمجھ لیں گے. دیکھیے جگہ کے بدلنے سے اور خون آپ کا تھوڑا سا انہوں نے چوسا اور اس کے بعد اڑ گیا، اور آپ کے جسم کا خون مچھر کے جسم میں ختمن نے آپ کا خون پی لیا، آپ نے اس کو جس کے مار دیا، خون پاک ہے نا جس سے پاک ہو گیا. کتا اگر نمک کے کان میں گر گیا اور نمک ہو گیا تو وہ کتے کا نمک صحیح، مگر وہ پاک ہو گیا. دیکھیں نا مسئلے تبدیل ہو رہے ہیں. انگور کے عرق کو آپ نے جوش دینا شروع کیا، اس میں نشہ پیدا ہو گیا، نشا پیدا ہوتا ہی وہ نجس ہو گیا، وہ نجس ہو گیا، برتن بھی نجس ہو گیا. لیکن آپ اس کو پکاتے رہے، یہاں تک ایک سرٹن منزل تک آنے کے بعد جب اس کا نشا غائب ہو گیا تو وہ بھی پاک ہو گیا، اور جس برتن میں وہ ابل رہا تھا وہ برتن بھی پاک ہو گیا. شیخ رحمت اللہ بھان بہت دینی صاحب، آیت اللہ خمینی کی عظمت کا میں اسی لیے قائل ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایگریسو انداز میں، بہت ہی جارحانہ انداز میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اصول شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم احکام شریعت میں تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو ہم زمانے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، زمانہ ہم سے آگے نکل جائے گا. میں نے آیت اللہ خمینی کو کبھی جارحانہ نہیں دیکھا ہے، اندازہ اگریسو اندازی دیکھا ہے اس مسئلے میں دیکھا ہے. تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اصول شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن فروعی احکام اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ تبدیلیاں لازمی ہیں. کیونکہ نئی بات ہے لہذا آپ کو اس کو پک اپ کرنے میں تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی ہے. اس بات کی جڑ یہ ہے کہ سنت کے معنی کیا ہے، اب ان شاء اللہ بات واضح ہو جائے گی. سنت کے معنی کیا ہے، ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں جو فرق ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول نے کیا وہ سنت. ہمارے یہاں معاملہ بڑا گہرا ہے، ہمارے یہاں گہرا معاملہ یہ ہے کہ جو رسول نے کیا وہ بے شک سنت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے یہ کام کیوں کیا. اگر ہمیں کیوں کا پتہ چل گیا تو پھر کیا سنت نہیں رہے گا، کیوں سنت بن جائے گا. سوچو ہوں یا نہیں، اگر آپ کیا سنت کہتے رہے تو شریعت منجمد ہو جائے گی، ایک جگہ جم جائے گی، اور اگر آپ نے کیوں کو پکڑ لیا تو زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شریعت بڑھتی چلی جائے گی. میں اس کی دو تین مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ خضاب لگایا کرتے تھے اپنی عیدِ مبارک پر، ڈائی کیا کرتے تھے. مولا علی ڈائی نہیں کرتے تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے. وہ جو کیا والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ دیا. علی سے کہا کہ آپ نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ رسول ڈائی لگایا کرتے تھے، کلر کیا کرتے تھے،
خضاب لگاتے تھے آپ نے نہیں لگایا. کہا کہ تم نے رسول کے خضاب کو دیکھا مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیوں لگاتے تھے. کیوں لگاتے تھے؟ کم مسلمانوں کی تعداد کم تھی, مشرکین سے جنگیں ہوا کرتی تھیں, اول تو تعداد کم, اب رسول اور رسول کے صحابہ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے وہ سب سفید داڑیاں لیے ہوئے جاتے تو ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا کہ بڈھے تو ہیں مار لو ان کو. اس لیے جنگی حکمت عملی کے طور کے اوپر داڑھیوں کو ڈائی کر لیا جاتا تھا کہ سمجھیں کہ جو آنے والے ہیں وہ جوان ہیں, مضبوط ہیں, سپاہی ہیں, لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب چونکہ وہ حالات نہیں رہ گئے, اب مشرکین اندر پریشر آ گئے ہیں منافقین کی شکل میں اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے, لہذا اب بس یہ جائز ہے, جس کا دل چاہے لگائے اور جس کا دل چاہے نہ لگائے. امام جعفر صادق نام لینے سے فاصل ہے, بہت مشہور صوفی تھے, پھٹے ہوئے لباس میں امام کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا, آپ دیکھیے کتنی جسارتیں ہوتی ہیں, امام جعفر صادق بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھے, بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے. کہا, فرزند رسول یا ابن رسول اللہ, آپ نے اپنے جگ کی سنت کو چھوڑ دیا. لو بھائی کیا کیا چھوڑ دیا میں نے سر؟ کیا رسول بھی ایسے ہی لباس پہنتے تھے؟ بہت ملے گا. کیا رسول بھی ایسے ہی لباس پہنتے تھے؟ سمان سمانی رسول ایسا لباس نہیں پہنتے تھے. کہا, تو پھر آپ ایسا لباس کیوں پہنے ہیں؟ وہ تو بہت معمولی لباس پہنتے تھے, آپ اتنا قیمتی لباس پہنے ہوئے. پھر مولانا نے سنایا کہ تم نے کیا کو دیکھا کیوں کو نہیں دیکھا؟ رسول کے زمانے میں چونکہ مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے تھے تو جو مسلمانوں کا سردار ہو اس کے لیے مشیت الہی یہ ہے کہ وہ اپنی سخت زندگی کو کم سے کم درجے کے مسلمان کے برابر رکھے تاکہ اس کو اپنے لباس کو دیکھ کر شرمندگی محسوس نہ ہو. وہ یہ کہے کہ جیسا لباس میں پہنا ہوں ایسا ہی لباس میرا رسول بھی پہنے. دیکھ رہے بات کو, ایسے ہی لباس تو مولا علی بھی پہنے ہیں اور مولانا نے بھی یہ بات سنائی ہے, لیکن وقت نہیں میرے پاس, مولانا نے بھی یہ بات سنائی. تو اب چونکہ مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور سب اچھے اچھے کپڑے پہنے میں ہیں, لہذا اب وہ علت اور سبب ہی ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے رسول معمولی لباس پہنا کرتے تھے. آج اگر رسول موجود ہوتے تو آج رسول یہی لباس پہنتے تھے جو لباس میں پہنے گئے ہوں. اور آگے بہو آپ کے سامنے تب لوگ آباد تشریف فرمائے ہیں. میں دس زبان کے ان سے سوال کرتا ہوں کہ تبرعات اور رات کے معنی ہیں کہ رکوع میں شریعہ. آپ نے مجھے 100 روپے دیے, کسی مستحق کو دے دیجیے گا. بتائیے بھائی صاحب, اب وہ تو جانتے ہیں مجھ سے کہ آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے مجھے 100 روپے دیے, کسی مستحق کو دے دیجیے گا, اور میں نے وہ 100 روپے ڈال کر کسی طوائف کو دے دیے, کسی پروسٹیوٹ کو دے دیے, کیا کہیں گے آپ میرے بارے میں؟ کیا سوچیں گے آپ میرے بارے میں؟ آپ کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اس کو جا کر 100 روپے دے دیے, صاحب نے اور کسی نے 200 روپے مجھے دے دیے, میں لے جا کر ایک چور کو دے دیے. بتائیے مجھے آپ پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ آپ شریعت کے ڈائنزم کو دیکھیں. میں پیش کر رہا ہوں, آج رات میں سنجیدہ ہو گیا ہوں کیونکہ ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہم کو بھی چاہیے, تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آج کی میری سننے کے لیے ہو جائے. تو آپ مجھے کریں, ایک اچھی رقم حضور کے پاس آئی اور حضور نے وہ رقم مولا علی کو دے دی اور کہا کہ جاؤ اسے مستحقوں میں تقسیم کر دو. کچھ لوگ ہمیشہ مولا علی کے کچھ مولا علی کے پیچھے رہتے تھے, کچھ مولا علی کے پیچھے لگے رہتے تھے. بہت طرح کے لوگ تھے, پیچھے رہنے والے بھی تھے, پیچھے لگے رہنے والے بھی تھے. اب وہ چکے چکے دیکھتے ہوئے چلے گئے, یہ کس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کا ایک حصہ مولا علی نے ایک طوائف کو, سمجھ رہے ہیں نا, پراسٹیوٹ کو, ایک بدکردار عورت کو دے دیا جو پیشہ ور عورت کی پیشہ کرتی ہے. موقع ملا, اب ہم کل رسول سے کہیں گے. کچن میں یہ حرکت کی ہے, آپ پیچھے پیچھے لگے ہوئے, ایک مشہور چور تھا کوئی رہا ہوگا بے چارا, لیکن آپ کچھ رقم جا کے اس کو دے دی لو. اور ہوا ایک بہت ہی پیسے والا آدمی تھا مگر کنجوس تھا, بخیل تھا, اس کو جا کے دے دیا. صبح کو جا کے کہا خدا کے رسول وہ جو آپ نے کل علی کو روپے دیے تھے درہم تقسیم کرنے کے لیے دینار, وہ یہ ہوا ہے فلاں پیشہ ور عورت کو دے دیے ہیں اور چور کو دے دیے ہیں, وہ ایک بہت کنجوس آدمی جو کسی کے کبھی ہاتھ اٹھانے ہی کو نہیں آتا ہے پیسے کے ساتھ, اس کو دے دیا ہے. کبھی مجھ سے نہ پوچھنا, ابھی علی آئیں گے اس سے ہی کو پوچھنا کہ انہوں نے ایسا کیس کیا. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا کو دیکھنے والے ہیں, کیوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں پر نظر رکھیں, کیوں مقصد ہوتا ہے, کیا وسیلہ ہوتا ہے, مقصد آپ کا نیک ہونا چاہیے. اب وہ آئے تو رسول نے کہا کہ بھائی یہ لوگ شکایت کریں کہ تم نے غلط طور پر پیسہ تقسیم کیا, کہا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے, صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ تم نے اس عورت کیوں دیا جو بدکردار عورت تھی؟ کہا کہ حضور میں جانتا تھا کہ فطرتاً وہ بدکار نہیں ہے, غربت کی وجہ سے بدکاری کر رہی ہے. اسلام مجرم کا دشمن نہیں ہوتا, جرم کا دشمن ہوتا ہے. تو میں نے اس کو یہ ایک اچھی رقم تھی دے کر اس سے وعدہ لے لیا کہ اب وہ یہ بدکاری نہیں کرے گی, اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا. دیکھا آپ نے, وہ کہا چور, کہ وہ چور بھی غربت کی وجہ سے چوری کرتا تھا. میں نے اس کو جا کر دیے کہ پیسے لو, کوئی دھندا کرو, کوئی کاروبار کرو, اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں اب چوری نہیں کروں گا, جرم کم ہوا. کہ وہ بخیل, کہ اس کے لیے میں نے ایک سائیکالوجیکل شوق رکھا کہ پیسے والا تھا کبھی کسی کو نہیں دیتا تھا, جب میں نے جا کر اس کو دیا تو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہوا تو اس کے رد عمل مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا. بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں, میں اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آگا بات بنی آپ سپر میں پہلے سنوں کی اتفاق کی بات ہے, وہ تشریف نہیں آئے ہیں. ایران میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں جو میں نے رس کیا آپ کے سامنے, دو خوبیوں کو میں نے رس کیا تھا آپ کے سامنے. آج ایک بات اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام میں اجتہاد اپنے صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اجتہاد اپنے صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ بات تھی اور سارے عالم اسلام میں بھی یہ بات تھی کہ عورتیں جج نہیں بن سکتی ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا تھا یہ کوئی نص قرآن ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ایک ہوتی ہے وضع موجود, ایک ہوتی ہے وضع مطلوب. یہ عورتوں کے جو احکام آپ کو نظر آ رہے ہیں یا دماغ کہیں کہیں دکھائی دے جاتے ہیں وہ وضع موجود کے اعتبار سے ہیں. یہ عورتوں میں ابھی اتنا لاجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے, اکیڈمک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے, ان کے پاس چکر اتنی ابھی نہیں ہے, اس لیے ایسی ہیں. مگر یہ وضع مطلوب نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام ہر انسان کو منزل کمال پر پہنچانا چاہتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. تو جب الحمدللہ ایران میں تعلیم کا فروغ ہوا اور عورتیں پڑھ پڑھ کر نکلنا شروع ہوئیں اور ان کا آئی کیو بڑھا تو 300 نئے ججز جو بنائے گئے اس میں 79 عورتوں کو بھی جج بنا دیا گیا. اور سمجھ آپ نے, یہ صحیح ڈائریکشن میں اشتہار ہے. میں بھی نکاح بہت پڑھتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی ہو گئے, بیوی میاں ہو گئی. اسلام کہتا ہے ہندوستان میں اور پاکستان بھی ابھی ظاہر کے ہندوستان کے اثرات ہیں ہندو کلچر کے, تو اسلام میں مہر دیتا ہے شوہر, جہیز فراہم کرتا ہے شوہر. مگر ہمارے یہاں خاص طور پر ہندوستان میں اور شاید یہاں بھی ہو, ہندوستان کو میں جانتا ہوں, پھر جب شادی ہوتی ہے تو دلہن یہاں کے والد گرامی دلہن کے والد کے پاس جاتے ہیں جہیز میں کیا کیا ملے گا, اور یہ کیونکہ سماج کی مشکل ہے اور میں ان کاموں میں الجھا رہتا ہوں تو اکثر حضرات میرے پاس بھی تشریف لاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کی شادی کہیں کرا دیجیے. ان کو معلوم ہے کہ میں جہیز کے ڈیٹ اگینسٹ ہوں, میں وہ نکاح ہی نہیں پاتا ہوں جہاں جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہو, میں نکاح ہی نہیں پاتا وہاں. اب وہ آئے کہ ہمیں آپ کا انداز معلوم ہے, ہمیں آپ کا نظریہ معلوم ہے, کوئی جہیز کی ڈیمانڈ ہماری طرف سے نہیں ہے, مگر اور مگر کا جو منہ کھلا تو اب ٹی وی اس کے اندر جا رہا ہے اور فریج اس کے اندر جا رہا ہے اور کار اس کے اندر جا رہی ہے, مگر کا منہ بند نہیں ہوتا. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تھی, اس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ نو کمپرومائز پوائنٹ, اس پر کوئی مطالعہ نہیں, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. میں نے قرآن کے آیت کے سامنے پڑھی تھی سورۃ الحدید کی, لیقوم الناس بالقسط, دس از دا بیسک, یہ بنیاد ہے کہ معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے. اور بس اتنی سی بات آپ سن لیجیے کہ اگر شریعت کے کسی قانون کو مس یوز کر کے, شریعت کی طرف سے کسی کو دیے گئے حق کو غلط استعمال کر کے معاشرے میں کسی پر بھی ظلم کیا جاتا ہے تو شریعت اس حق کو چھین لیا گیا, کیونکہ یہ حق تم کو انصاف کے قیام کے لیے دیا گیا تھا, ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا. بس ایک مثال دے دوں, بات ختم کروں. شریعت نے نکاح کا حق دیا ہے مرد کو, عورت کو طلاق کا حق دیا ہے مرد کو, ہے نا, عام حالات ویسے تو کانٹریکٹ سے آپ جو شرطیں چاہے رکھ سکتے ہیں, تو سیل جانے کا موقع نہیں ہے. عام حالات میں عورت کو نکاح کرنے کا حق ہے, مرد کو طلاق دینے کا حق ہے. اب میاں بیوی میں چک چک ہو رہی ہے, تعلقات اچھے نہیں ہیں, مطلب بیوی چل رہی ہے, خدا نخواستہ خدا نخواستہ شوہر کو ایسی بیماری ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس اب آپ 6 مہینے اور ہیں, تو ان کا کہ اب 6 مہینے کے بعد میں مروں گا تو میری جائیداد میں بیوی کو حصہ ملے گا, لہٰذا آپ اس کو طلاق دے دو تاکہ اس کو میری میراث نہ ملنے پائے. تم لوگ کا بات شیخ ہونا ہے, پوچھ لیجیے آپ. طلاق دینا کس کا حق ہے؟ شوہر کا. لیکن اگر شوہر اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ بیوی میراث سے محروم ہو جائے تو ہزار مرتبہ طلاق ہو ہی جائیں وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ اپنے حق کو غلط استعمال کر کے ایک عورت پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اب ایران میں جو نیا قانون ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور معاہدے میں معاہدہ اختیاری ہوتا ہے, جبری تو نہیں ہو سکتا ہے, کانٹیکٹ ہوتا ہے, مگر اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ عورت و مرد آپس میں اس بات کا معاہدہ کریں کہ اگر کسی ویلڈ ریزن کے بغیر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو شوہر کی آدھی جائیداد, آدھے ایسٹس اور آدھی اس کی انکم بیوی کو چلی جائے. یہ صحیح ڈائریکشن ہے اتحاد کا کہ مسئلوں کو حل کیا جائے, مسئلوں کو پیدا نہ کیا جائے. بس اور بھی گزارش کرنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہے. تو میرے عزیزوں یہ بات آپ یاد رکھیے, میں نے آپ کے سامنے کہا معرفت دین کے سلسلے میں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کی بنیاد میں ہیں. سب سے پہلے ہے عقل. جگہ ملے گی انسان کو عقل کے اعتبار سے, اپنی عقل بہانے کی کوشش کیجیے. یعنی جب آپ عقل بہانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی توجہ عبادتوں کی کوانٹٹی کی طرف نہیں ہوگی, کوالٹی کی طرف ہوگی. اور یہ آپ نے سمجھے کہ لمبی لمبی عبادتوں میں زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ضربت میں کئی سیکنڈ لگتے ہیں. اب خندق کے میدان میں آ جائیے جہاں علی کی ایک ضربت, اور رسول فرماتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامہ, قیامت تک آنے والوں کی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب ایک پلے میں رکھ دی جائیں, اور یہ ایک سیکنڈ کی ضربت ایک پلے میں رکھ دی جائے. تو اس ضربت کا پلہ بھاری ہو. برادران عزیز, یہ تعلیم دین کی اصلی شکل و دین کے اصلی اصول آپ کو اگر ملیں گے رسول کے بعد, سب اس لیے مثبت رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں. مگر ہم دین اپنا صرف اور صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، ہم صرف اور صرف اہل بیت سے دین لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ قرآن سے بتاتے ہیں، بقیہ حضرات کو کچھ چیزیں قرآن میں نہیں ملتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم قرآن سے بتاتے ہیں، اور قرآن سے بیان لکل شے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید موجود ہے. اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لا رہے ہیں، اسی دین کو بتانے کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں دی تھی کہ جس کی یاد آپ ہر سال منایا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے، ہم کہتے ہیں ہم کب تک روئیں گے، ہم کیوں بتائیں کب تک روئیں گے، جب تک اللہ کی مشیت ہے ہم روتے رہیں گے. اللہ کی مشیت کب تک ہے؟ کراچی میں بھی ایک جگہ پر ہے، میں نے بھی اور جگہوں پر دیکھا ہے، اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح جہاں کہیں بھی ہوتی ہے عاشور کے دن اس کے دانے زوال کے وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرخ ہو جاتے ہیں. تو کربلا کی زمین جب تک روتی رہے گی ہم بھی روتے رہیں گے. جس دن یہ تسبیح سرخ ہونا بند کر دے گی اسی دن ہمارے آنسو بھی سوکھ جائیں گے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ قیامت تک یہ تسبیح کے دانے سرخ ہوتے رہیں گے. اس لیے قیامت تک صفیہ ضائع حسین ان شاء اللہ بچی رہے گی. عزیزوں، دو تین منٹ آج مجلس میں بڑھ جائیں گے، صرف دو تین منٹ مجبوری ہو گئی میرے لیے. کربلا کے میدان میں اور کربلا سے پہلے بھی بچوں نے بھی قربانیاں دی. ایک غریب حسین کا سفیر جو کوفے میں آ کر شہید ہو گیا اور بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور بچے قید خانے میں آتے عرصے تک قید رہے. پھر ایک دن داروغہ زندہ کو معلوم ہوا کہ یہ بچے کس کے بچے ہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق، وہ اہل بیت کے آنے والا تھا. اس نے رات کو زندان کا دروازہ کھول دیا اور کہا مجھ پر جو گزرے گی وہ گزر جائے، مجھے منظور ہے. لیکن خانواد رسول کے بچے میری قید میں رہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے، بچوں نے دروازہ کھلا ہوا ہے تم نکل جاؤ اور کوشش کرو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تم کوفے کی سرحدوں سے نکل جاؤ. پیارے پیارے بچے کیا عمر رہیں گے، 12-12-14 سال، اجنا مسلم خود ہی عمر کیا تھی، حضرت مسلم حضرت عباس کی عمر برابر تھی 32-32 سال، تو 32 سال کی عمر کے بچے کتنے ہو جاؤں 12-12-14 سال. اب رات بھر یہ بچے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں کہ کس طرح سے راستہ مل جائے اور کوفے سے باہر نکل جائیں. یہاں تک کہ سفید سہر شروع ہونے لگا تو اتفاق سے ایک نہر کے قریب پہنچے، نہر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب کیا کریں، کیسے اپنے کو چھپائیں؟ تو نہر کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا، اس درخت پر چڑھ گئے اور جانے کے بعد وہاں بچے بیٹھ گئے حفاظت کے خیال سے کہ ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے اس نہر کے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی موجوں میں دو پیارے پیارے بچوں کی صورت دکھائی دے رہی ہے. نظر اٹھا کر دیکھا، نظر اپنی کہا تو بچے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. کہا کہ کے بچے ہو؟ کہا مسلم نے اپیل کے بچے، مومنہ دے ہو رہا ہے جانے والی تھی. کہا کہ چلے آؤ، درخت پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر آ جاؤ. لے کر گھر آ گئی بڑے عزت و احترام کے ساتھ. دن گزر گیا، ایک کمرے کے اندر عزت و احترام دونوں بچوں کو رکھ لیا. دونوں بچے سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا بھیا اٹھو، بھیا اٹھو، ہماری موت قریب آ گئی. کہا بیٹا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ میں سو گیا تو خواب میں نے علی مولا کو دیکھا کہ وہ آئے ہو کہنے بچوں گھبراؤ نہیں، تمہاری مشکلیں ختم ہو رہی ہیں اور تم بہت جلد ہمارے ساتھ آنے والے ہو. اس مومنہ کا شوہر بہت ہی دشمن اہل بیت تھا. اس نے یہ دیکھا کہ رات بھر اس کی بیوی ایک کمرے میں بار بار جا رہی ہے آ رہی ہے، بار بار جا رہی ہے آ رہی ہے. کہا یہ بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اس نے چھپانا چاہا لیکن اس نے تشدد کیا اور کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. تو قسمیں لینے کے بعد کہ خدا سے ڈر, رسول سے ڈر, علی سے ڈر, فاطمہ کا لحاظ کر, عقیق مسلم نے عقیق کے بچے ہمارے مہمان تھے. بس اداروں نے سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ملون حارث وہ سجرے میں آیا کہ جہاں بچے آرام کر رہے تھے, اور آنے کے بعد بھی اسے پکڑ کے تماچے لگانا شروع کیا, اور دیکھ کر بچے سمجھ گئے کہ ہمارا قاتل آ گیا, اور کہا میں سارے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا تم کو, اور مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرے ہی گھر میں موجود ہو, مجھے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. اور زہران حسین صبح ہوئی اور یہ ملون دونوں بچوں کو خیستہ والے گیا اسی نہر کے قریب, اور لے جانے کے بعد اب تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچوں نے کہا کہ ہمیں قتل کرنا ہے تو قتل کر دے, حسین کے مازنداروں اہل بیت کے نزدیک جو عظمت ہے عبادت کی اسے فراموش نہ ہونے دینا. یہ معمولی چھوٹے عمر کے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم قتل نہیں ڈرتے, مگر قتل ہونے سے پہلے ہم کو اجازت دے دے کہ ہم دو دو رکعت نماز پڑھ لیں. ملون خاموش ہوا, دونوں بچوں نے نماز پڑھی, اب وہ تلوار کھولتا ہوا آگے بڑھا, جب بڑے بچے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو چھوٹا بچہ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو, جب چھوٹے بچے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو بڑا بچہ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو. ہزاروں یہاں تک اس نے پہلے بڑے بھائی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد لاش کو نہر کے اندر ڈال دیا, مگر روایت بتاتی ہے کہ وہ لاش پانی پر اسی طرح ٹھہری رہی, یہاں تک کہ جب دوسرا بچہ قتل ہوا اور اس نے اس کی لاش کو پانی میں ڈالا تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لٹکایا اور پھر یہ لاشیں نہر کے اندر ڈوب گئی. بس ہزاروں دو منٹ کی زحمت اور ہے, دیکھیے کربلا کی جنگ میں دو مسلم مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں کے بچے بھی کربلا کے میدان میں یا کربلا کی تمہید میں شہید ہوئے, ایک مسلم نے عقیل اور ایک مسلم ابن اوسجا. بس اس بچے کا بحال سن لیجیے اور میں دو منٹ کے اندر آپ کی زحمتیں ختم کر رہا ہوں. مسلم ابن اوسجا 86 برس کی عمر کربلا کے میدان میں آئے ہیں, عالم یہ ہے کہ پپوٹے لٹک کے آنکھوں پر آ گئے ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, رومال سے سلوٹیں کھینچ کر, اور اس کے بعد جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی بلندی سے زمین کے اوپر آئے. سانس اکھڑ چکی تھی, آپ تو مولا کے کہنے والے ہیں مگر دیکھے کہنے والے کیسے ہوتے ہیں. سانس اکھڑ چکی تھی, مولا سرانے پہنچ گئے, حبیب بن مظاہر بھی ساتھ میں آئے ہیں. ایک مرتبہ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ مسلم دنیا سے جا رہے ہو, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے بعد کچھ دنوں مجھے زندہ رہنا ہے تو میں تم سے وصیت کی فرمائش کرتا, لیکن آگے آگے تم جا رہے ہو, پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں, اس عالم میں وصیت کی فرمائش میں کیا کروں. مسلم زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن جب حبیب کے الفاظ مسلم کان تک پہنچے تو ایک مرتبہ تھرتھراتی ہوئی انگلی اٹھا کر حسین کی طرف اشارہ کیا. وہ یہ مطلب یہ تھا کہ حبیب اس عالم میں بھی ایک وصیت ہے, اور وہ وصیت یہ کہ مرتے مر جانا مگر فاطمہ کے لال کا دامن نہ چھوٹے پائے. بس راجاو مسلم نے آخری ہچکی لی, حسین نے مسلم کی لاش لا کر گنگے شہیدہ میں رکھی. ابھی مسلم کے سرانے سے حسین اٹھنے نہ پائے تھے کہ خیمے کا پردہ بلند ہوا, ایک 12-13 برس کا بچہ دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف چلا, لمبی تلوار زمین پر کھینچتی جاتی ہے, خط دیتی جاتی ہے. مولا نے کہا یہ بچہ کہاں جا رہا ہے, اس کو روکو. اسعد حسین آگے بڑھے, آگے بڑھ کر اس بچے کو روکا, اور روکنے کے بعد کہا میرے پاس لے کر آؤ, امام کے پاس لے کر آئے, تب جو فرمائیے گا. امام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میدان جنگ میں. کہا کیوں جا رہا ہے؟ جان دینے کے لیے. کہا کیوں جان دینے کے لیے؟ کہا اس لیے کہ مسلم کی شہادت کے بعد آپ کے دل پر میل نہ آنے پائے کہ اب آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب تک چھوٹے چھوٹے بچے ہم خیموں کے اندر موجود ہیں آپ کے اوپر آنکھ نہیں آ سکتی. حسین رونے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا میرے فرزند تو ابھی نابالغ ہے, تجھے مرنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا. بچہ بڑا ہوشیار تھا, چلو مولا صحیح فرما رہے ہیں. پھر کل سب آسو رات جب خطبہ دے رہے تھے اور میرے ہی ہم عمر قاسم ابن حسن نے اٹھ کر سوال کیا تھا کہ میں بھی شہید ہوں گا, یہ نہیں کہا تھا, بشارت دی تھی کہ تم بھی شہید ہوگے, تو اگر قاسم شہید ہو سکتے ہیں تو قاسم کا یہ غلام بھی شہید ہو سکتا ہے. امام نے کہا قاسم کو تو میں اجازت دوں گا, تیرے لیے ضروری ہے, بس مجلس ختم ہو گئی, تیرے لیے ضروری ہے کہ یا تیرا باپ تجھے اجازت دیتا یا کم سے کم تیری ماں کی مرضی مجھے معلوم ہو جاتی. کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بچے نے کہا مولا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا, جہاں تک باپ کا سوال ہے تو باپ کی لاش تو قدموں میں پڑی ہے, اور جہاں تک ماں کا مسئلہ ہے تو میرے مولا میرے جسم پر لباس میری ماں نے پہنایا ہے, میرے کمرے میں تلوار میری ماں نے باندھی ہے. ابھی بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ سینے کے در سے آواز آئی کہ غریبوں کا ہدیہ قبول کرنے والے ایک بیوہ کے ہدیے کو قبول کر لیجیے, اور اس بچے کو اپنے اوپر نصاب ہوتا ہے.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.